الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے یہ امت خرافات میں کھو گئی حقیقت روایات میں کھو گئی شراب کوہن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش میں لا ساقیا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے نفرت کی آگ میں ہم جلتے رہیں گے کب تک نفرت کی آگ میں ہم جلتے رہیں گے کب تک آؤ جتن کریں اب اس آگ کو بجھا دیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان بنا دیں الفت کی روشنی سے ہر گھر کو جگمگا دیں محترم بھائی یہ 26 جنوری کا موقع آ رہا ہے یہ ہمارے ملک کا ایک تہوار ہے ریپبلک ڈے یوم جمہوریت جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ ملک میں سارے لوگ آزادی سے رہیں اپنے اپنے مذہب کے اوپر عمل کر سکیں امن سے پیار سے محبت سے مل جل کر رہیں ایک دوسرے کی مدد کریں تمام کو برابری کے حقوق حاصل ہوں مذہبی آزادی حاصل ہوں دین اسلام بہت پہلے دنیا کو اس کا پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے قبائل کو جمع کیا اوس اور خزرج جن کے بیچ بہت لمبے وقت سے لڑائیاں ہوتی اسی طرح یہود کے قبائل وہاں رہتے تھے سب کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ کیوں نہ ہم سب مل جل کر رہے آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کی مدد کریں اس کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہود کے سردار کھڑے ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بار بار کوشش کر چکے لیکن ان قبائل کے بیچ لڑائیاں ہوتی ہی رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو متفق کیا کہ ہم مل جل کر ایک معاہدہ طے کریں اور اس کا ایک امیر ہونا چاہیے سب نے متفق ہو کر کہا کہ اس کے امیر آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 54 دفعات کا ایک تحریری معاہدہ لکھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے سیرت ابن ہشام اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ معاہدہ ہو بہو آج بھی موجود ہے 54 دفعات کا معاہدہ یہ کہا جائے کہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا ڈیموکریٹک تحریری دستور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور سب کے اندر آپس میں میل جول قائم کروائے تو یہ مذہبی آزادی انسانی آزادی یہ تو اسلام کا ہدف ہے انسان کا احترام قرآن کریم کی دعوت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اللہ نے ہر انسان کو ایک احترام بخشا ہے اسی طرح آزادی دین اسلام کے اندر کیسی آزادی ہے کہ خلیفہ وقت کا خلیفہ ممبر پر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہا ہے اور ایک عورت بہت آسانی کے ساتھ ان کو ٹوک سکتی ہے کہ حضرت یہ کیا ہے، وضاحت کیجیے، ہم کو سمجھائیے۔ ایک واقعہ آتا ہے فتوح مصر کے اندر، مصر کے گورنر حضرت عمر ابن عاص جنہوں نے مصر کو فتح کیا۔ ایک مرتبہ مصر میں عمر ابن عاص کے بیٹے اور ایک کرسچن کے بیچ ریس چل رہی ہے اور آپس میں کچھ تو تو میں میں ہو گئی۔ عمر ابن عاص کے بیٹے نے اس قبطی کو یعنی عیسائی کو پھٹکارا۔ عیسائیوں کو معلوم تھا کہ ان کے یہاں کیسا انصاف، وہ سیدھا، کیونکہ یہاں تو بیٹا گورنر کا تھا، گورنر کو تو کمپلین کر نہیں سکتے، سیدھا مدینہ گیا اپنے بیٹے کو لے کر۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ابن عبد البر نے فتوح مصر میں بھی لکھا ہے۔ گئے مدینہ، حضرت عمر کے دربار میں شکایت کی، حضرت عمر نے فوراً مصر میں آرڈر بھیجا کہ گورنر عمر ابن عاص اپنے بیٹے کو لے کر فوراً سارے کام چھوڑ کر مدینہ حاضر ہو جائے، یہ انصاف ہوتا تھا۔ عمر ابن عاص پہنچے، حضرت عمر نے بھرے دربار میں فیصلہ سنایا کہ یہ عیسائی کا بیٹا عمر ابن عاص کے بیٹے کو بھرے دربار میں چابک سے مارا گیا۔ پھر حضرت عمر نے حکم دیا کہ یہ عمر ابن عاص کے گنجے سر پر کوڑا مارو، چابک مارو۔ وہ عیسائی نے کہا کہ حضرت ان کا تو کوئی قصور نہیں، کہاں قصور ان کا ہی ہے، ان کی وجہ سے تو یہ بچہ جو ہے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مارو ان کو۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے جو الفاظ کہے وہ انسانی تاریخ میں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ حضرت عمر نے فرمایا یا عمر ابن العاص مزمتا عبدتم الناس وقد خلقتهم امہاتهم احرارا۔ اے عمر ابن عاص، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ تو یہ آزادی، یہ تو دین اسلام کی تعلیم ہے۔ یہاں ہندوستان میں بھی جو بادشاہوں کی تاریخ، آج بہت زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تاریخ کی طرف ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، یہ قصور ہمارا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ اسلام کا ناطہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ ایک کتاب مولانا غلام علی بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے بہت صدیوں پہلے، صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، یعنی اس میں انہوں نے جو جو احادیث ہندوستان کے بارے میں آئی ہیں وہ احادیث کی تشریح بھی اس میں جمع کی۔ اس میں جو حدیث انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان کے اندر آئے، اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ دھرتی بھی ایک پاکیزہ سرزمین ہے، ایک با عظمت سرزمین ہے، اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے اور مسلمان اس سے محبت کرتے ہیں، وطن سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، بزرگ ابن شہریار، تقریباً 1000 سال پہلے، ان کی کتابیں عجائب الہند، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے عجائب الہند کے اندر، ہندوستان کی تاریخ پر بہت پرانی کتاب، لکھا ہے کہ جب جنوبی ہند کے ایک بادشاہ کو پتا چلا کہ عرب کی زمین میں ایک پیغمبر آئے ہیں جو ایسی ایسی تعلیم دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک وفد ایک ڈیپوٹیشن وہاں بھیجا معلوم کرنے کے لیے, کیونکہ ہندوستان سے جنوبی ہندوستان جو دراوڑ ہیں ان کے اور عربوں کے تعلقات تو بہت پرانے ہیں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرب و ہند کے تعلقات کر کے ایک کتاب لکھی, اس میں اس کی ساری تفصیل لکھی. چند سال پہلے ایک کتاب آئی تھی گجرات اینڈ دا سی, کہ گجرات کے جو سمندری راستوں سے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات, جیسے بھروچ کے قریب تابعین کے مزارات موجود ہیں, یہاں مانگرول کے اندر بھی ہیں. تو ہندوستان کے عربوں کے ساتھ اور پرانے تعلقات رہے. تو عجائب الہند کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ بادشاہ نے وہاں ڈیپوٹیشن بھیجا, کیونکہ وہ تو زمانہ تھا سمندری سفر کا, رفتہ 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 پہنچتے تھے, بہت دور تھا. چونکہ سمندر میں طوفان آیا تو قافلہ کسی جگہ رک گیا اور پھر دو سال کے بعد پہنچا. تب حضرت عمر کا زمانہ تھا. یہ قافلہ جب وہاں پہنچا تو کہا مسجد نبوی میں گئے. ایک آدمی سویا ہوا تھا, سر کے نیچے اینٹ رکھ کر اٹھایا, پوچھا کہ ہمیں بادشاہ سے خلیفہ سے ملنا ہے. عمر سے کہا یہی بندہ عمر ہے, فرماؤ. تو انہوں نے آ کر جو حالات لکھے کہ بھئی یہ تو سادہ لوگ ہیں, مل جل کر رہتے ہیں, ان کے اندر آپس میں ہمدردی ہے, یہ سچائی کو اپناتے ہیں. وہ زندگی وہ مسلمانوں کی زندگی تھی کہ لوگ اس کی گواہی دیتے تھے کہ یہ سچے ہیں, یہ انسانیت کے ہمدرد ہیں, یہ لوگوں کے خیر خواہ ہیں, یہ تجارت میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, یہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں, یہ صفات ہماری تھی. تو وہ وفد نے آ کر جو حالات وہاں کے بیان کیے ہیں وہ واقعی بہت پڑھنے کے قابل, کہ یہ مسلمان کیسے لوگ ہیں. ہندوستان کا تعلق اتنا پرانا ہے عربوں سے اور دین اسلام سے کہ کیرل کے اندر کولن گلور ایک شہر ہے بالکل سمندر کے کنارے پر, وہاں ایک مسجد ہے چیرامن ملک مسجد. یہ مسجد بتایا جاتا ہے کہ عیسوی سن 629 میں بنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 میں ہوئی, 629 کی مسجد وہاں آج بھی موجود ہے. ہمارے یہاں کے ساتھی جب کیرالا کے فلڈ میں وہاں امداد کے لیے گئے تھے جمعیت علماء کی طرف, تو اس مسجد میں بھی گئے تھے. تو ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں کے اسلام کے روابط بہت پرانے ہیں, اور دین اسلام ہمیشہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے. ہندوستان میں بھی مسلم بادشاہوں نے ہمیشہ جمہوریت کا پیغام دیا. ہندوستان کی پہچان دنیا والوں کو نہیں تھی, ہندوستان کی پہچان اس لیے نہیں تھی, حالانکہ یہاں ایسٹرونومی بھی تھی, علم حیات نے ترقی کی تھی, میتھمیٹکس میں اس ملک نے ترقی کی تھی, آیوروید اور دواؤں کے بارے میں بھی اس ملک کے اندر بہت تحقیقات ہوئی. لیکن یہاں ایک مذہبی عقیدہ یہ کہ ہندوستان سے باہر نہیں جا سکتے, باہر کے لوگ ملیچ ہیں. خود گاندھی جی کی جو آتما کتھا ہے ستیانا پریوگ مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ, اس کے اندر ایک 12th چیپٹر ہے, اس چیپٹر کا نام ہے ناچ باہر. جب گاندھی جی نے پہلے وہاں برطانیہ پڑھنے جانے کا ارادہ کیا تو پورے خاندان نے مخالفت کی, خود انہوں نے لکھا ہے پوری تفصیل, کہہ رہے کہاں جا رہے ہو تم, یہ پاکیزہ سرزمین چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, ہمارا عقیدہ یہ کہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اس وجہ سے دنیا والے ہندوستان کو جانتے ہی نہیں تھے. بھارت کی سب سے پہلی پہچان اور ایک شاندار پہچان دنیا والوں کو اگر کروائی تو وہ البیرونی نے کروائی، جن کی وفات 1048 میں ہوئی، یعنی 1000 سال پہلے وہ یہاں آئے اور بیس بدل کر رہے، چونکہ یہاں کے جو علوم تھے وہ خاص طبقے کے لیے تھے، دوسرے اس کو سیکھ نہیں سکتے، تو البیرونی بھیس بدل کر رہے، سنسکرت زبان سیکھی، یہاں کی ساری کتابوں کو پڑھا، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب الہند، دنیا کی بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور اس کی وجہ سے البیرونی کو فاؤنڈر آف انڈولوجی، یعنی ہندوستان کے علوم جو ہے، ہندوستان کی سنسکرتی ہے، اس کی دنیا کو پہچان کرنے والا سب سے پہلا کوئی ہے وہ البیرونی ہے. آج ہم اس تاریخ کے اوپر تو ریسرچ کرتے ہی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ بدلی جا رہی ہے، ہماری تاریخ مٹائی جا رہی ہے، یہ شکایت کرنے سے نہیں چلے گا. ہم نے کتنے ایسے لوگ پیدا کیے جو اس تاریخ کے اوپر ریسرچ کریں، ایسی کتابیں لکھیں، لوگوں میں بانٹیں، لوگوں میں پھیلائیں. یہ غلط فہمیاں دور کرنا یہ بھی تبلیغ کا ایک بہت بڑا کام. ہم نے ایسے محقق کوئی پیدا کیے نہیں، بس ہم تو شکایت کرتے رہتے. دوسروں کے بھی قصور ہیں، بہت قصور ہیں، بہت غلط راستے پر چل رہے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہندوستان کی پہچان دنیا کو کروائی ہو تو وہ البیرونی نے کروائی ہے. اس سے آگے چلیے، ہندوستان کے اندر جمہوریت کی بنیاد ڈالنے والا ٹیپو سلطان شہید، پوری آزادی کی تاریخ کے اندر شہید تو بے شمار لوگ ہوئے، لیکن کوئی بادشاہ، کوئی نواب، کوئی راجہ، کوئی حکمراں اگر اتنے عرصے میں 200 سال کے عرصے میں شہید ہوا ہو تو صرف اور صرف وہ ایک شخصیت ہے، ٹیپو سلطان شہید. ہندوستان کو ترقی کے راستے کے اوپر لے گئے. آج بھی وہاں جو ان کا کمپاؤنڈ ہے، جہاں ان کا مزار ہے، مزار تو دور ہے، سری رنگا پٹنم ہے شہر سے باہر، لیکن جہاں ان کا محل ہے، اسی محل کے کمپاؤنڈ کے اندر ایک مندر بھی ہے. آج بھی وہ گواہی دے رہا ہے کہ مسلمان بادشاہوں میں کبھی زیادتی نہیں تھی. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ایلیٹ نے غلط فہمیاں پھیلانا شروع کیا، اس کو آگے بڑھایا مجومدار، لیکن صحیح تاریخ ہم نے کہاں بتائی ہے. اورنگزیب کا ایک واقعہ آتا ہے، ہمارے جو ہندوستان کے پہلے راشٹرپتی، جو پہلے راشٹرپتی ہیں ڈاکٹر راجندر پرساد، ان کی کتاب ہے انڈیا ڈیوائیڈر. انڈیا ڈیوائیڈر کے اندر انہوں نے جو اورنگزیب کے واقعات لکھے ہیں اس کو اگر پڑھیے، ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے. اورنگزیب پہلے تو 27 سال تک دکن میں صوبے کے طور پر رہے، بادشاہ تو ان کے والد صاحب تھے. اس زمانے کا ایک واقعہ انہوں نے، اورنگزیب کی جو مذہبی رواداری، جو مذہبی آزادی کے اصول میں وہ مانتے تھے، دین اسلام میں زبردستی ہے ہی نہیں، لائی کرا حافظ دین، ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہ جب دکن میں وہ گورنر بن کر گئے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا اندرامن، جو بار بار معاہدہ کرتا تھا توڑ دیتا تھا، گرفتار ہوا، معاہدہ کرا، چھوٹا، توڑ دیا، اس مرتبہ برابر گرفت میں آ گیا اور جیل میں بند کر دیا. اورنگزیب نے اپنے ابا کو خط لکھا اندرامن کے بارے میں، کوئی فیصلہ کیجئے، اب ان کو رہا کر دینا چاہیے. جہانگیر نے، ان کے ابا شاہجہاں نے جواب کے اندر لکھا کہ اندرامن کو صرف اور صرف ایک شرط پر رہا کیا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے. اورنگزیب نے واپس خط لکھا، ڈاکٹر راجندر پرساد نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، پانڈے صاحب نے بھی لکھا ہے اس کو، بی این پانڈے جو اڑیسہ کے گورنر تھے انہوں نے بھی اس کو دہرایا, خط لکھا کہ ابا تم یہ کیا کر رہے ہیں, اسلام میں کوئی زبردستی نہیں, آپ کی بات یہ ہم کو منظور نہیں, یہ تو سیاسی قیدی ہیں, اس میں سیاسی معاہدہ ہو سکتا ہے, یہ آپ کی بات بالکل یہ تو سنکوچیتا کی سنگ نظری کی نشانی ہے کہ آپ یہ لکھ رہے ہو, اسلام کے اندر یہ ہے ہی نہیں, اورنگزیب نے نہیں مانا. سالار جنگ میوزیم جو حیدرآباد میں ہے وہاں کچھ دستاویزات ہیں, اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, یہ بھی ڈاکٹر راجندر پرساد نے ہی لکھا ہے اور بہت سے مورخین نے لکھا کہ وہاں اورنگزیب تھے اس زمانے میں, وہاں کا ایک جو بڑا برہمن تھا اس کا شیولنگ گم ہو گئے, اس کا دستور یہ تھا کہ یعنی اس کو دیکھتا تھا درشن کرتا تھا اس کے بعد ہی کھانا کھاتا, کھانا کھانا چھوڑ دیا نہیں کھاؤں گا. اورنگزیب کو پتا چلا, اورنگزیب نے اپنی پولیس کو آرڈر دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ مل جانا چاہیے شیولنگ, اور مل گئے. ایسی باتوں سے مستند اوتھینٹک باتوں صرف کہیں سنی نہیں, کتابوں کے اندر یہ ہے, ان کو نکالنا ہے اور ان کو ملک کے سامنے پیش کرنا ہے. کتنی لائبریریاں ہیں ہمارے پاس یہ ریسرچ کرنے کے لیے, کتنے ایسے نوجوان ہم نے پیدا کیے جو یہ ریسرچ کریں, اس کو پڑھیں, اس کو بتائیں ملک والوں کو کہ سچائی یہ ہے, تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے, تم سن رہے ہو وہ غلط ہے, دیکھو کتابوں کو پڑھو معلوم کرو, اس کے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. آج یہ ملک ایک دم کروٹ لے رہا ہے, نئے ایک موڑ پر کھڑا ہے, اور ایسے وقت کے اندر یہ غافل رہنا, ویسے بھی کوئی قوم اپنی تاریخ سے غافل رہے تو تاریخ اس سے غافل رہتے, تاریخ اس کو بھلا دیتے. تو آج یہ ملک ایک نئے موڑ کے اوپر ہے, اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر ہم ریسرچ کریں, تحقیق کریں, اپنی تاریخ کو معلوم کریں اور ملک والوں کو بتائیں کہ ہم تو یہ ہیں, ہمارا مذہب یہ ہے, ہمارا انصاف یہ ہے, دیکھو یہ کتابیں بھری پڑی ہیں. خواب غفلت ہے یا سحر نہ ہوئی, خواب غفلت ہے یا سحر نہ ہوئی, پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہونا, یہ ہماری تاریخ. تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جو اس ملک کو جمہوریت کے راستے کے اوپر لے گئے, بی شیخ علی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جو پہلے گوا یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر تھے, پھر میسور یونیورسٹی میں وائس چانسلر رہے, انہوں نے ٹیپو سلطان کے بارے میں کتاب لکھی ہے, اس میں 156 مندر 156 مندروں کے دستاویز اندر کتاب میں بتائے ہیں, جو دستاویز ابھی بھی موجود ہے اس کے عکس لیے ہیں, بتایا ہے کہ ان مندروں کو ٹیپو سلطان جاگیر دیتا تھا. ٹیپو سلطان کا جو پرائم منسٹر تھا پرانیا ہندو تھا, ان کا خزانچی کرشنا راؤ ہندو تھا, تو وہاں کوئی یہ بھید بھاؤ تھا ہی نہیں, ہم نے یہ انصاف کیا. لیکن آج ملک کے اندر غلط تاریخ بتائی جا رہی ہے اور ہم خاموش ہیں. تو اگر کوئی واحد بادشاہ آزادی کے لیے شہید ہوا ہو تو وہ ٹیپو سلطان ہے, جنہوں نے اس ملک کو راکٹ ٹیکنالوجی دی. ولیم کنگریو کی کتاب راکٹ ٹیکنالوجی کی تاریخ کے بارے میں ہے, وہ پڑھی پتا چلے گا. اے پی جے عبد الکلام نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے ویلس آف فائر کے اندر کہ جب میں ورجینیا کے اندر گیا اور وہاں ناسا کی آفس میں دیکھا کہ ٹیپو سلطان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے فاؤنڈر آف راکٹ ٹیکنالوجی. نیوی بھی سب سے پہلے اس ملک کو پہچان ہم نے کروائی. نیوی یعنی یہ بحری فوج, سمندری فوج, کوہالی بھائیوں, بمبے کے اندر انہی کے نام سے جو کولابا کے اندر نیوی کے ہیڈ آفیس ہیں وہ کوہالی مرکار نیوی سینٹر یہ اس کا نام ہے. تو یہ سب کچھ ہم نے دیا ہے. بہرحال بات جو چل رہی ہے آزادی کے بارے میں, 1857 سے پہلے ہی ہم لوگ آزادی کے اندر بالکل فعال تھے. تقریب انگریزوں نے جب اس ملک کے اوپر قبضہ جمایا تو آزادی کی جو لڑائی ہوئی اس میں تو بالکل بنیادی رول رہا ہے ہمارا. 1857 کی جنگ کے اندر جب دہلی کے اوپر قبضہ کر لیا انگریزوں نے, جنگ کا جو سب سے بڑا پیشوا تھا بہادر شاہ ظفر, بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا. اس وقت انگریزوں نے جو ظلم ڈھائے ہمارے مورخوں نے تو لکھے ہی لکھے. ابھی جو 150 سال پورے ہوئے 1857 کو, اس وقت ایک کتاب آئی تھی دا لاسٹ مغل, تقریباً 1000 صفحات کی کتاب ہے, ولیم ڈلرمپل نے لکھی ہے یہ کتاب دا لاسٹ مغل. اس میں حالات لکھے ہیں کہ 1857 کے بعد چونکہ انگریزوں نے جان لیا کہ بڑا مقابلہ بالکل باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہوا کہ زیادہ مقابلہ مسلمانوں کی نے کیا, تو مسلمانوں کو دہلی سے نکال دیا گیا نو انٹری. 1861 تک دہلی کے مسلمان کیمپوں میں رہتے تھے, مہرو علی میں اور جگہ کے اوپر, اکبر آبادی مسجد کے اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا, سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے جو منظر کھینچا ہے کہ پورے دہلی کے اندر ایسا بھیانک منظر ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. چاروں طرف سناٹا, کبے لاشیں کھا رہے ہیں, یہ سارا منظر انہوں نے کھینچا ہے. تو بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا. اکبر آبادی مسجد تھی, چونکہ اس مسجد میں سے شاہ عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ وہاں پڑھا تھے اور انہوں نے فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف, اس مسجد کے اوپر بلڈوزر چلا دیا, کئی مسجدوں کو ڈھا دیا. اکبر آبادی مسجد ابھی 5 سال پہلے جب یہ میٹرو کے لیے کھدائی کر رہے تھے, چونکہ وہاں مسجد کو ڈھا کر انہوں نے ایڈورڈ کی مورتی لگا دی تھی, چوراہا بنا دیا, ابھی میٹرو کے لیے کھدائی تھی تو وہ نکل آیا, ایک دم وقف بورڈ نے کیس کر دیا, وہاں میٹرو کا کام بند ہو گیا, دوسری جگہ کر لیا گیا. اس کے بارے میں ابھی بھی کیس چل رہا ہے کہ وہاں دوبارہ مسجد بنائی جانی چاہیے. بلکہ جو برطانیہ کا اس وقت کا پرائم منسٹر تھا پامرسٹن, اس نے آرڈر کر دیا کہ جامع مسجد کو بھی گرا دو. لیکن پھر یہاں سے جواب لکھے گئے کہ بہت بڑا ہنگامہ ہوگا. جامع مسجد کو گرایا نہیں, لیکن 3 سال تک وہاں نماز بند رہی دہلی کی جامع مسجد. بہادر شاہ ظفر کو رنگون یہاں سے بھیج دیا گیا, ملک بدر کر دیا گیا. جب 1862 میں بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا, اس وقت وہاں کئی لوگ تھے, کئی مسلمان تھے, جو بڑھیا تھی بہادر شاہ ظفر کی خادمہ, یہ ڈلرمپل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دا لاسٹ مغل کے اندر, تو ان کی خادمہ بھی, انہوں نے جا کر کہاں اس زمانے کا جو جیلر تھا رنگون کے اندر, کیونکہ رنگون اس زمانے میں ہندوستان کا حصہ تھا, کہاں کہ بھائی حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے کچھ کرو. تو وہ گیٹ کیپر تھا, اس نے کہا کہ ابھی تو کام میں ہے, ڈیوس نام تھا. پھر گئی کہ بہت ان کی طبیعت خراب ہے, کہاں وہ تو ابھی اپنے گھوڑے کو نہلا رہے. آخرکار بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو نماز کے لیے صرف 2 افراد کو اجازت دی گئی, ان کے استاد تھے حافظ ابراہیم وہ, اور ایک ان کا بہادر شاہ ظفر کا پوتا تھا مرزا مغل. صرف 2 کو اجازت دی گئی نماز پڑھنے. حافظ ابراہیم بوڑھے جب نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو رونے لگے. مرزا مغل نے کہا کہ کیوں آپ رو رہے ہو؟ تو کہا حافظ ابراہیم کہ تم کو پتا نہیں مجھے 25 سال پہلے کا منظر یاد آ رہا ہے. جب 1837 کے اندر بادشاہ بنے تو وہ کیا رونق تھی اور کیا آج کیا حالت ہے؟ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین نہ ملی کوئے یار. 1857 کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا فضل حق خیرآبادی، ان کا بھی واقعہ عجیب. بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے علماء کو انہوں نے کالا پانی کی سزا دی، یعنی انڈامان کے اندر بھیج دیا جہاں بڑے بڑے مچھر کیڑے مکوڑے بہت بھیانک جزیرے تھے. اس میں ایک مولانا فضل حق خیرآبادی تھی، انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے الثورۃ الہندی، کہ کیا حالات تھے، کتنا جھیلنا پڑا ان کو ان ٹاپوؤں کے اندر. تو مولانا اسی طرح مولانا جعفر خانے سری نے بھی کالا پانی نام کی کتاب لکھ کر وہاں کے حالات لکھے، کہ کتنے سارے لوگوں کو، کتنے علماء کو، کتنے عام لوگوں کو وہاں انگریز نے بھیج دیا. مولانا فضل حق خیرآبادی کا واقعہ بڑا عجیب ہوا، کیونکہ انہوں نے بھی فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف، ان کے دستخط موجود تھے، وہاں بھیج دیا انڈامان میں. ان کا بیٹا جو تھا اس نے کیس کر دیا انگریز کے خلاف کہ ہمارے ابا کو قید کیا ہے، وہ غلط ہے مولوی شمس الحق نے. پھر اس زمانے میں سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی لندن، یہاں سے لندن کیس لڑنے کے لیے گئے، ابا یہاں ہے انڈامان میں، مولانا فضل خیرآبادی لندن کے اندر گئے اور کیس لڑ کر آخر کار کیس جیت گئے کہ مولانا فضل خیرآبادی کو رہا کر دیا جائے. 1861 میں فیصلہ ہوا، لے کر وہاں سے بائی سی سمندری راستے سے وہ آئے. تقریباً 2 ماہ لگے، 21 اگست کو صبح صبح جہاز انڈامان پہنچا. انڈامان پہنچ کر دیکھا ابھی جزیرے پر پہنچ رہے کہ سمندر کے کنارے پر بھیڑ نظر آ رہی ہے، اور روڈ بھی چونکہ جہاز کم جایا کرتے، لوگوں نے دیکھا کوئی جہاز آ رہا. جہاز آیا، مولانا شمس الحق رہائی کا آرڈر لے کر پہنچے. پتا چلا کہ گزشتہ رات مولانا فضل حق خیرآبادی کا انتقال ہو گیا، اور لوگ جنازے کی نماز کے لیے، بیٹا پہنچا سیدھا رہائی کا آرڈر لے کر جنازے کی نماز. اس طرح کے حالات پیش آئے. اس تاریخ کو کون اجاگر کرے گا؟ کون لکھے گا؟ کون بتائے گا؟ ہم نے کوئی لائبریریاں تو بنائی نہیں کہ ہمارے بچے جو تحقیق کریں، ایسی کتابیں ہم نے رکھی نہیں. لائبریری جو ہوتی ہے، کتب خانہ ہوتا ہے، وہ قوم کی روح ہوتی ہے. تاریخ کو اگر اجاگر کرنا ہے، جگہ جگہ لائبریریاں بناؤ، ہمارے جوانوں کو پڑھنے کی عادت ڈالو، وہ پڑھے، تحقیق کرے، معلوم کرے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ کتابیں مہیا کرو، اپنی تاریخ کو لکھو اور اس کو ملک کے سامنے پیش کرو. یہی ایک بہت بڑا راستہ ہے غلط فہمیوں کو دور کرنے کا. ایسی قربانیاں تو بہت ساری دی گئی، جیسا کہ میں نے مولانا فضل حق کا واقعہ سنایا. ایک تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، بڑے عالم، ان کو بھی انگریز نے ان کو پھانسی کی سزا دی. فضل حق خیرآبادی کو تو وہاں ملک بدل کی انڈامان کالا پانی کی سزا دی تھی، رحمت اللہ کیرانوی کو پھانسی کی سزا سنائی. مولانا رحمت اللہ کیرانوی چپکے سے نکل گئے، کیونکہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی وہ شخصیت، اس زمانے میں انگریزوں کا یہ اصول تھا کہ ہندوستانی مذاہب کے خلاف بے تحاشا زہر اگلتے، بکواس کرتے، تو اس زمانے میں جو ایک بہت بڑا پادری تھا کارل فینڈر کر، اس نے ایک کتاب لکھی تھی اسلام کے خلاف، تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے جب یہ کتاب پڑھی کہ ایسی غلط فہمیاں پھیلاتے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی کے اندر جس کا بعد میں ہی اردو میں اور سب زبانوں میں ترجمہ ہوا، اس کتاب کا نام ہے اظہار الحق، اور اسلام کی پوری 1500 سالہ تاریخ کے اندر کرسچینٹی کے خلاف، کرسچن مذہب تو صحیح تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، ہم تو عیسائیوں سے زیادہ ان کو مانتے، کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، ہم تو بکوتوں میں ہی بھروسوں ہی پر ایمان رکھتے، لیکن کرسچینٹی کو انہوں نے جو بدل دیا، اس میں ہیر پھیر کر دیا، تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے جو کتاب لکھی ہے پوری اسلامی تاریخ کے اندر کرسچینٹی کے خلاف، ان کے ساری کتابوں کا جائزہ لے کر ایسی آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ابھی ابھی قریبی پڑوسی ملک کے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کتاب کی شرح لکھی، اظہار الحق کو ہی برف پھیلا کر اس کو لکھ دیا بائبل سے قرآن تک، وہ وہی کتاب، تو انگریزوں نے ان کو سزا دی، چونکہ فینڈر کو کئی جگہ پر خاص طور سے آگرہ میں مناظروں میں ہرا دیا تو پھانسی کی سزا دی۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی چپکے سے نکل گئے، یہاں صورت آئی جیب میں تو کچھ تھا نہیں اور اپنی پہچان کو بھی چھپانا، جیسے ویسے صورت سے پہنچے یمن کے موچا بندر میں، وہاں پہنچنے کے بعد جیب بالکل خالی، وہاں سے مکہ ہے 950 کلومیٹر، چل کر مکہ گئے، مکہ جانے کے بعد بھی مسلمانوں کا پہلا کام تعلیم کو پھیلانا، ایجوکیشن کو پھیلانا، توحید کو پھیلانا، کیونکہ ہماری پہلی تعلیم یہ کرا پڑھو، وہاں جا کر مولانا نے پڑھانا شروع کر دیا، کوئی مدرسہ نہیں کچھ بھی نہیں، باہر پڑھاتے، اس زمانے میں یہ کلکتہ کی ایک رانی سولت النساء بیگم جن کا مزار آج بھی کلکتہ میں اگرچہ کھنڈر حالت میں، وہ وہاں پہنچی ہوئی، مولانا نے پیشکش کی کہ ہم کو یہاں کوئی مدرسے کا انتظام کر دیں، سولت النساء بیگم نے 30,000 دیے، 30,000 روپے دیے، ریال دیے، پتہ نہیں ہو 30,000 لکھا ہوا ہے کتاب، تو اس سے وہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا مکہ مکرمہ میں، آج بھی وہ مدرسہ سہولتیہ موجود ہے، چونکہ انہوں نے پیسے دیے تھے تو سہولتیہ بنایا، آج بھی موجود ہے، ہمارے مرحوم حضرت مولانا احمد ججارہ صاحب نے اس مدرسے میں 3 سال پڑھایا رحمت اللہ علیہ۔ وہاں سے بھی جب مولانا مکہ میں موجود تھے، اس زمانے میں مکہ زیادہ ترکی کے اندر، سینڈر پہنچا تھا، ٹائم ہمارے پاس کم، باتیں بہت زیادہ ہیں، سینڈر ترکی کے اندر پہنچا کہ ہمارا مناظرہ مقابلہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں، ترکی سے خط لکھا گیا مکہ میں کہ کوئی ہے، پتا چلا کہ یہ رحمت اللہ نام کے کوئی ہندوستانی عالم ان کو بھیج دے، مولانا گئے، پتا چلا یہاں تو پھر وہی ہے، تو فینڈر وہاں سے نکل گئے، چھوڑ کر چلا گیا کہ ہم کا بلاوا آیا ہے، ہم کو جانا ہے۔ بہرحال ایسی قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی، اس ملک کے اندر جمہوریت کا پیغام دیا، اس ملک کے اندر جو ہے امن و امان کا پیغام دیا، اور آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں، پوری اسلامی تاریخ جو اس ملک کے اندر ہے کبھی ایک بھی فساد نہیں ہوئی۔ پی این چوپڑا، انہوں نے فریڈم اسٹرگل کی ایک تاریخ لکھی، اس کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں کے دور میں ایک بھی قومی دنگا نہیں ہوئی، وہ بادشاہوں کی لڑائیاں تو ہوتی تھی، وہ تو ادھر ادھر وہ گئی، لیکن ایک بھی شہر میں، ایک بھی گاؤں میں کہیں بھی کوئی قومی دنگا نہیں ہوئی، تو آج بھی ہمارا دستور بھی یہی کہتا ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن و امان رہے, لوگ مل جل کر رہے, لوگ جو ہے جمہوریت کے ساتھ رہے, سب کو برابری کے حقوق ملے. آج بھی اس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی, سب کے ساتھ ملنا پڑے گا, جانا پڑے گا, اپنی تاریخ کی باتیں ان کو بتانی پڑے گی, اپنے مذہب کے بارے میں بتانا پڑے گا. آج ہم صدیوں سے دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں, ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں, وہ ہم ان کو ہمارے بارے میں معلوم, تو ہم کیسے غلط فہمیاں دور کر پائیں گے؟ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. آزادی کی تاریخ کے اندر ابھی ایک مقالہ میں لکھ رہا تھا, شاہنواز خان چند لوگ ایسے ہیں چند جو ملک تقسیم ہوا تو پاکستان چھوڑ کر ہندوستان آئے. ایک ٹی سی اے راگھون کرتے ہیں جو پڑوسی ملک میں ہمارے امبیسیڈر تھے, راگھون 2015 میں ریٹائر ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, راگھون صاحب نے, جو ان کی کتاب ہے, نام میں بتا رہا ہوں. اس کے اندر انہوں نے چند ایسی شخصیتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اس ملک سے اتنی محبت کہ تقسیم ہوا تو وہ یہاں چلے آئے. اس میں کے ایل گابا کر کے خالد لطیف تھے, ایک شاہنواز خان تھے, اور بہت سارے ایسے نام انہوں نے پورا ایک چیپٹر اس کے اوپر لکھا ہے کہ کون سے لوگ وہ چھوڑ کر یہاں آئے. مولانا فاروق خلیف تھے جو الجمعیت دہلی کے ایڈیٹر بنے یہاں آنے کے بعد, تو ان میں ایک چیپٹر میجر جنرل شاہنواز خان, جنہوں نے 15 اگست 1947 کے دن رات کو 12 بجے لال قلعے پر سے وہ جھنڈا اتارا انگریز کا, اور یہ جھنڈا چڑھایا, پھہرایا تو جواہر لال نہرو, لیکن فرسٹ مرتبہ جھنڈا چڑھایا میجر جنرل شاہنواز خان. شاہنواز خان ملٹری کے اندر جب پہلی عالمی جنگ ہوئی تو انگریزوں نے ان کو لڑنے کے لیے بھیجا برما بارڈر کے اوپر. اس وقت ہمارے جو سبھاش چندر بوس تھے انہوں نے وہاں آزاد ہند فوج بنائی, کہ بھئی یہ گاندھی جی کی باتیں, وہ ان کا نظریہ تھا کہ غلط ہیں, اہنسا سے نہیں ہوگا, ہم تو لڑ لیں. سبھاش چندر بوس ملک کے باہر گئے, یہاں سے جرمنی گئے, جرمنی کے سہارے آئے, وہاں جرمنی سے جب وہ یہاں آئے تو ان کے ساتھ ایک ہی ہندوستانی تھے اور وہ تھے عابد حسن سفرانی. عابد حسن سفرانی جو آزادی کے بعد مصر میں, پھر ڈنمارک میں ہمارے امبیسیڈر رہے, اور نیتا جی سبھاش چندر بوس کی جب انتقال ہوا اس سے پہلے لاسٹ میں اگر ان سے کوئی ملا ہو ہندوستانی تو وہ عابد حسن سفرانی. عابد حسن سفرانی نے جئی ہند, ہم بولتے جئی ہند کا نعرہ عابد حسن سفرانی نے دیا, آپ کتابوں کے اندر پڑھ لیجئے پوری اس کی تاریخ. ان کا نعرہ تھا ہیلو کا, تو نیتا جی نے عابد حسن کو کہا کہ کوئی ایسا نعرہ ہونا چاہیے جس سے ہمارے ملک کی محبت بھی اجاگر ہو. تو انہوں نے پہلے نعرہ دیا جئی ہندوستانی, پھر بعد میں اس کا مخفف یعنی شارٹ فارم کر دیا جئی ہند. یہ عابد حسن سفرانی نے یہ نعرہ دیا جئی ہند کہ ہندوستان کی جیت ہو, یہ ایک اچھا نعرہ ہے, آج بھی چلتا ہے, انہوں نے دیا. تو یہ کیپٹن شاہنواز خان, میجر جنرل شاہنواز خان تھے, انہوں نے بغاوت کر دی اور نیتا جی کے ساتھ شامل ہو گئے. نیتا جی نے جب ان کی خوبیوں کو دیکھا تو ان کو میجر جنرل بنا دیا, فوج کا سربراہ بنا دیا, اور وہ لڑے برما کی بارڈر پر, انگریز فوج کو ہرایا. لیکن اس دوران پھر پہلی عالمی جنگ ختم ہو گئی, جاپان نے ہتھیار ڈال دیے, اور پھر آزاد ہند کے یہ جو بڑے بڑے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. نیتاجی سبھاش چندر بوس کا تو انتقال ہو گئے، شاہ نواز خان کو دہلی کے اندر لایا گیا، ان کے اوپر کیس چلا، ان کا کیس خود جواہر لال نہرو نے اعلان کیا کہ ہم لڑیں گے، جواہر لال نہرو نے خود ان کا کیس لڑا، ان کو سزا ہوئی، لیکن اسی دوران لال قلعے کے اندر قید تھی کہ پھر ملک آزاد ہو گئے، تو اس وقت ملک کا وہ انگریز کا جھنڈا اتارا انہوں نے اور یہاں کا جھنڈا چڑھایا، کیپٹن شاہ نواز خان نے، میجر جنرل شاہ نواز خان نے، یہ پوری تاریخ ہے ہماری، لیکن آج اس تاریخ کو ہم نے بھلا دیا، ہم شکایت دوسروں کی کرتے ہیں اور اس میں بڑی حد تک سچائی بھی، لیکن ہم نے کیا کیا، ہماری ذمہ داری تو ایسے وقت یہ تھی کہ اس اتہاس کو ملک کے سامنے رکھتے، لیکن ہم خود سوئے ہوئے ہیں، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی کہہ گئے، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، غفلت کا نہیں ہے، یہ وقت جاگنے کا ہے، اب ہم جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، پھر سے وہ نعرہ سنائیں، پھر سے وہ محبت کا نعرہ سنائیں، پھر سے وہ پیار کا نعرہ سنائیں، پھر سے وہ جمہوریت کا نعرہ سنائیں، پھر سے لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسلام تو ایسا مذہب ہے، وہ تو مذہبی رواداری سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، غریبوں کی مدد سکھاتا ہے، وہ تو بیماروں کے کام آنے کو سکھاتا ہے، یہ بات ہم اپنے عمل کے ذریعے ملک کے سامنے پیش کریں۔ چند دن پہلے بنگلور کے اندر جانا ہوا، وہاں ایک نورانی مسجد ہے جہاں ہمارے وہ بہت بڑے مقدر ہیں بنگلور کے، وہ پہلے امام ہوا کرتے تھے، مسجد سے نماز کے بعد ہم نکلے تو ایک بہت اعلیٰ چمکتی ہوئی کار آئی کھڑی رہی، ایک لیڈی اتری ہندو مسجد کے سامنے، جتنے غریب بیٹھے ہوئے تھے سب کو ایک ایک کھانے کا پیکٹ دیا، چلی دیکھا آگے پھر کھڑی رہی، دور نظر آئی وہاں پھر کھڑی رہی، غریبوں کو کھانے کا پیکٹ دیا، ایک ہندو لیڈی، ہم کو بھی تو یہ کام کرنا چاہیے، ہم کو بھی تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ولا یحث علی طعام المسکین، کہ وہ کیسا نمازی جو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا، قرآن کی آیت ہے، کئی آیتوں میں یہ بات ہے، ایک جگہ نہیں، سورہ ارائیت الذی کے اندر ہے، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ ابھی پرسوں ہی ہمارے گوزرا شہر کے اندر مولانا مفتی جنید اندوری صاحب ہیں، بڑے عالم ہیں، نوجوان ہیں لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا باڈی کے ممبر بھی، ان سے کچھ بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ان سے ملیے، ان کے اندر جائیے، کام کیجئے۔ پھر انہوں نے اپنی ایک بات سنائی، کہتے ہیں کہ میں نے ایک کام شروع کیا نوجوانوں کو جوڑ کر کہ روزانہ ہم 60 غریبوں کو فوڈ پیکٹ دیتے ہیں، ایک ہوٹل والے سے ملے، دو چار سے ملے کہ بھائی ہمیں اچھی بریانی کا پیکٹ چاہیے اور وہ بریانی بالکل ویجیٹیرین ہو تاکہ ہر ایک کھا سکے، ایک جگہ طے ہو گیا 20 روپے میں دیں گے، دو چار نوجوانوں کو طے کر کے وہ خدمت کر لیتے ہیں، دوپہر کو اور شام کو جا کر جہاں یہ غریب ہوتے ہیں مانگنے والوں کو وہاں جا کر ایک ایک پیکٹ دے دیتے صرف 20 روپے کا، ایک تو 60 کو کہتے ہیں ہم روزانہ دیتے ہیں، اور اس کا کام کیسے چلتا ہے، ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، مولانا نے فرمایا کہ ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، ہمارے ساتھی جو ہیں سب ایک نمبر پے ٹی ایم رکھ دیا ہے، سب اپنا اپنا اس میں ڈال دیتے ہیں 1000 روپے، اسی پے ٹی ایم سے ہم ہوٹل والے کو مہینے کے آخر میں چکا دیں، تو یہ بھی تو کام ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی تو ایک دین کا کام ہے، یہ بھی تو غلط فہمیوں کو دور کرنے کا کام ہے، یہ بھی تو ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، یہ بھی تو قرآن نے بتایا کہ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ بہرحال میرے بھائی ہماری تاریخ بہت شاندار رہی ہے، بہت روشن رہی ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے تاریخ اس کو بھلا دیتی ہے۔ آج ہم ایسے موڑ کے اوپر کھڑے ہیں اس وقت کہ ہمیں اپنی تاریخ اجاگر کر کے نئے سرے سے لکھنے کی ضرورت ہے، ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر نوجوانوں کو آمادہ کیا جائے، ایسی لائبریریاں بنائی جائے، ایسے ادارے بنائے جائیں جہاں یہ نوجوان اس پر ریسرچ کریں، ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے تیاری کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ، ٹاپ سے ٹاپ ایگزام دے کر بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ملک میں جائیں۔ ان عہدوں کے اوپر ہمارے نوجوانوں کا جانا وہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ کیسے نوجوان، کیسے ڈاکٹر چاہیے، کیسے آفیسر چاہیے، جو ایماندار ہو، جو توحید والے ہو، جو نماز کے پابند ہو، جو ہمدردی رکھتے ہو، جو بھرشٹاچار سے دور ہو، جو امانت دار ہو، ایسے لوگ اگر جائیں گے تو ایک تو قوم کا فائدہ ہو، دوسرا اسلام کا صحیح میسج جائے گا کہ ایمان والے تو یہ ہوتے ہیں، ہم کو جو بتایا میڈیا بتاتا ہے وہ بالکل غلط ہے، مسلمان تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پیغام آج ہمیں ملک کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آج یہ ملک کروٹ لیتا جا رہا ہے، حالات اس طرح ہیں کہ بدلنے والے ہیں، ایک نئے موڑ کے اوپر کھڑے ہیں۔ وی آر ایٹ دا کراس روڈز۔ اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے اختلافات بھلا دو، سب ایک ہو جاؤ، اپنی تاریخ کو جانو۔ ہمارے بڑوں نے کیسے کیسے کام کیے اس ملک کے اندر، اس کو اجاگر کرو، اس کو ملک کے سامنے پیش کرو، اپنے نوجوانوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کے اندر آگے بڑھاؤ، سب مل جل کر کام کرو، سارے اختلافات کو ختم کرو، ایک ہو کر مل جل کر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے علماء کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے ایجوکیٹڈ طبقے کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ ان نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو ترغیب دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو آگے بڑھائیں۔ ہمیں ہر فیلڈ کے اندر جانے کی ضرورت ہے، ہر فیلڈ کے اندر ہمیں ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیں چاہیے جو ہماری تاریخ کے اوپر ریسرچ کریں، بتائیں کہ جنگ آزادی میں ہم نے کیا، یہ کیپٹن شاہنواز جن کا میں نے تذکرہ کیا، بعد میں ملک آزاد ہوا، اس کے بعد مسلسل چار مرتبہ میرٹھ سے وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن، مولانا حفظ الرحمان شوہر، ان کا آزادی میں اتنا بڑا رول تھا۔ جمعیت علماء ایک بہت بڑی تنظیم جس کو ابھی 2019 میں 100 سال ہو رہے ہیں، 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد ڈالی گئی سید حسن رسول لما رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے اوپر دہلی، گاندھی جی بھی اس میں موجود تھے۔ 100 سال پورے ہو رہے ہیں اس جمعیت علماء، جمعیت علماء کے جو اس وقت کے صدر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب ملک آزاد ہوا اس کے بعد تقریباً 1953 میں یا 54 میں ان کو پدم وبھوشن کا ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے بارے میں ایک کتاب ڈی آر گوئل کر کے بہت بڑے پترکار ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حسین احمد مدنی بایوگرافیکل ہسٹری، بالکل پڑھنے کی کتاب ہے۔ اس میں کئی حالات، ایسی نئی نئی باتیں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھی ہے، جمعیت علماء کے بارے میں لکھی، تو ان کو پدم وبھوشن کا ایوارڈ دیا گیا۔ مولانا نے کہا دیکھو ہمیں، ہم نے آزادی کی لڑائی ہمارا فریضہ سمجھ کر لڑی، اس کے بدلے میں اگر ہمیں ایوارڈ مل رہا ہے تو معاف کیجیے گا، ہمیں یہ ایوارڈ نہیں لینا، اور مولانا نے نہیں لیا۔ اسی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس وقت کے ریلوے منسٹر، یہ آزادی کے بعد کی بات، ریلوے منسٹر لال بہادر شاستری جو بعد میں پرائم منسٹر بھی بنے، لال بہادر شاستری اور ڈیفنس منسٹر، یہ دونوں دیوبند کے اندر مولانا حسین احمد کو ملنے آئے۔ جب آئے درگاہ کے اندر انٹری تھی، اور سب طلبا بیٹھے ہوئے تو ان کے بیچ میں بیٹھ گئے. مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ شاستری جی آؤ یہاں بیٹھو ہمارے پاس. تو لال بہادر شاستری نے کہا مدنی صاحب شاید آپ بھول گئے لیکن میں نہیں بھولا, ہم لوگ ساتھ میں جیل میں تھے, ہم اسی طرح نیچے بیٹھتے تھے اور آپ ہم کو نصیحتیں کرتے تھے, مجھے آج وہ دن یاد آ گیا, میں یہاں نیچے ہی بیٹھوں گا آپ کے سامنے. تو اسی طرح بیٹھی یہ واقعہ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے ڈی آر گوئل. تو بہرحال ہماری جو شاندار تاریخ رہی ہے اس کو جاننے کی, اس کو اجاگر کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. حالات ایسے ہیں ہر ہر شہر میں لائبریری قائم ہے, صرف اردو نہیں اردو گجراتی پرشین ہر طرح کی کتابیں ہوں, ہر طرح کے اسکالر ہمارے پاس ہوں. اردو زبان تو ہماری ہے ہی ہے, اس کو تو مضبوط کریں گے ہی, لیکن وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, دوسرے لوگ جس زبان کو سمجھتے ہیں اس زبان میں ہمیں بات پہنچانی پڑے. کتابیں لکھیے, شائع کیجئے, تقسیم کیجئے, یہ بھی ثواب کا کام ہے, لوگوں سے ملیے, غلط فہمیوں کو دور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو درست فرمائے, اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کے اندر محبت کے ماحول کو قائم فرمائے, نفرت کے ماحول کو ختم فرمائے, اللہ تعالیٰ ملک میں دعوت کی ہواؤں کو چلائے اور مسلمانوں کو ایک ہو کر مل جل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق زندگی گزارنے اور اس تعلیم کو, اس امانت داری کو, اس سچائی کو, اس محبت کو پورے ملک کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں کو معاف فرما, يا الله ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما, یا اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرما, یا اللہ ملک کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلا, یا اللہ دعوت کی ہواؤں کو چلا, یا اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما, یا اللہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ترقی عطا فرما, یا اللہ توحید کے اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما, توحید کے اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے عقائد کو درست فرما. یا اللہ امانت داری والی, سچائی والی, اخلاق والی زندگی نصیب فرما, یا اللہ اخلاق والی زندگی نصیب فرما, یا اللہ ملک کے اندر محبت کے ماحول کو قائم فرما, یا اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما, یا اللہ ملک کے تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما, مسجدوں کی حفاظت فرما, مدرسوں کی حفاظت فرما, یا اللہ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما, یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما, یا اللہ انہیں ہر لحاظ سے ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما, یا اللہ تعلیم میں, تجارت میں برکت عطا فرما, یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما, حرام سے حفاظت فرما, کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ دین کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہمیں اپنی شاندار تاریخ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما, امن و انصاف کی تاریخ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما, اس کو ملک میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ غلط فہمیوں کو دور فرما, یا اللہ غلط فہمیوں کو دور فرما, یا اللہ امن و محبت کے ماحول کو قائم فرما, یا اللہ ہمیں تیرا خوف نصیب فرما, یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما, یا اللہ ہمارے علماء سے یا اللہ دین کا کام لے, یا اللہ اس بستی کے اندر دین کے کام کو عام فرما, یا اللہ اس بستی کے اندر دینداری کو عام فرما, توحید کو عام فرما, عقائد کو درست فرما, یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما, یا اللہ اس بستی کے اندر تیری رحمتیں نازل فرما, برکتیں نازل فرما, یا اللہ یہاں سے ایسے نوجوان پیدا ہوں, یا اللہ جو
دین کے کام کو لے کر آگے بڑھیں، یا اللہ جو ہماری تاریخ کو اجاگر کریں، یا اللہ جو ہماری شاندار روشن تاریخ کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو یا اللہ پورے ملک کے اندر پھیلائیں، یا اللہ ملک کے اندر جو امن اور محبت کے ماحول کو لے کر جائیں، امن اور محبت کے پیغام کو لے کر جائیں، ایسے نوجوان اس بستی سے پیدا فرما، یا اللہ اس بستی میں برکت عطا فرما، تیری رحمت نازل فرما، یا اللہ ہم تمام کو یا اللہ تیرا خوف عطا فرما، تیرا خوف عطا فرما، یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.